الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاتم المرسلين رحمة للعالمين شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک کفن چور کی آپ بیتی حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استفسار پر اس نے تین قبروں کے پر اسرار واقعات بیان کیے، چنانچہ اس نے کہا ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے، نیز اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا کیوں بھاگتا ہے، آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا تو کون ہے، اس نے جواب دیا میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بد مستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کفن چور نے مزید بتایا کالا مردہ، ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا، اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے، اس نے جواب دیا میں مسلمان تھا مگر افسوس میں نے اللہ عز و جل کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گناہگار عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس نے مزید کہا قبر میں باغ، اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت ہی وسیع پایا اور دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوشنما باغ ہے جس میں نہریں بہ رہی ہیں اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے، وہ بولا میں نے ایک واعظ سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورہ کے روز 6 رکعت نفل پڑھے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہذا میں ہر سال عاشورہ کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا علی جا میں بے حد گناہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے، اس نے کہا بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے، جواب دیا بڑا ہے۔ پوچھا کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے، جواب دیا بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے اومنڈ آیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا بھائی آخر مجھے پتا بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے. اس پر اس نے کہا حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے. یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانی شروع کی. کہنے لگا علی جاہ میں ایک کفن چور ہوں، آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا. شرابی کا انجام، کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا. میں خوف زدہ ہو کر جو ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا. کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے. میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ. آواز آئی، یہ شخص شرابی اور زانی تھا، خنزیر نما مردہ. دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ مردہ کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے. غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا، آگ کی کیلیں. تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا، مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں. یہ غیبت کرتا، چگلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا، آگ کی لپیٹ میں. چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا، مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے گرزوں یعنی آتشی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے. مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا. جوانی میں توبہ کا انعام. پانچویں قبر جب کھودی تو اس کی حالت گزشتہ چاروں قبروں سے بالکل برعکس تھی. قبر حد نظر تک وسیع تھی، اندر ایک تخت پر خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا. غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزہ کا سختی سے پابند تھا. کھوپڑی میں سیسا بھرا ہوا تھا. حضرت عبد المؤمن بن عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور جس نے توبہ کر لی تھی، اس سے میں نے دریافت کیا کہ کفن چوری کے دور میں اگر تم نے کوئی سنسنی خیز چیز دیکھی ہو تو بتاؤ. اس پر اس نے کہا کہ میں نے ایک بار ایک شخص کی قبر کھودی تو اس کے تمام جسم میں کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں اور ایک بڑی کیل اس کے سر میں، جبکہ دوسری دونوں ٹانگوں کے بیچ میں پیوست تھی. ایک اور کفن چور سے دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک کھوپڑی دیکھی جس میں سیسا پگھلا کر بھرا گیا تھا. پر اسرار اندھا، ایک اندھا بھکاری تھا جو اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا. اس کا سوال کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا. وہ لوگوں سے کہتا جو مجھے کچھ دے گا اس کو ایک عجیب بات سناؤں گا اور جو زائد دے گا اس کو ایک عجیب چیز بھی دکھاؤں گا. ابو اسحاق ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی نے اس کو کچھ دیا تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی آنکھیں دکھائیں، میں یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا کہ اس کی آنکھوں کی جگہ دو سوراخ تھے جن سے آر پار نظر آتا تھا. اب اس نے اپنی داستان حیرت نشان سنانی شروع کی. کہنے لگا میں اپنے شہر کا نامی گرامی کفن چور تھا اور لوگ مجھ سے بے حد خوف زدہ رہتے تھے. اتفاق سے شہر کا قاضی یعنی جج بیمار پڑ گیا. اس کو جب اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے مجھے 100 دینار بھجوا کر کہلا بھیجا کہ میں ان 100 دیناروں کے ذریعے اپنا کفن تجھ سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں. میں نے حامی بھر لی. اتفاقاً وہ تندرست ہو گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہو کر مر گیا. میں نے سوچا کہ وہ عطیہ تو پہلے مرض کا تھا، لہذا میں نے اس کی قبر کھود ڈالی. قبر میں عذاب کے آثار تھے اور قاضی یعنی جج قبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. اتنے میں میں نے اپنے گھٹنوں میں درد محسوس کیا اور ایک دم کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھونپ کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا، اے بندہ خدا، اللہ عز و جل کے بھیدوں پر کیوں مطلع ہوتا ہے؟ درندے کے پیٹ میں بھی جزا و سزا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبر کا عذاب حق ہے۔ عذاب قبر در اصل عذاب برزخ ہی کو کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ خواہ کوئی شخص جل جائے، ڈوب جائے، اس کو مچھلیاں کھا جائیں، جنگل میں درندے پھاڑ کھائیں، کیڑے مکوڑے کھا جائیں، یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا و سزا کا سلسلہ ہوگا۔ برزخ کے معنی، برزخ کے لفظی معنی آڑ اور پردہ کے ہیں، اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ چنانچہ برزخ کے متعلق پارہ 18 سورہ مؤمنون آیت نمبر 100 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ما بین الموت الی البعث، یعنی برزخ سے مراد موت سے لے کر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی مدت ہے۔ عذاب قبر کا قرآن سے ثبوت، عذاب قبر قرآن پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ پارہ 29 سورہ نوح آیت نمبر 25 میں حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمان قوم کے طوفان میں غرق ہونے کے بعد عذاب قبر میں مبتلا ہونے کا اس طرح بیان ہے، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے پھر آگ میں داخل کیے گئے کی تفسیر میں لکھا ہے، اس آگ سے مراد برزخ کی آگ ہے، مراد عذاب قبر ہے، یعنی ان کو قبر کے اندر آگ میں جھونکا گیا۔ عذاب قبر کے متعلق پارہ 24 سورۃ المؤمن آیت نمبر 46 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ ترجمہ کنز الایمان، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت میں واضح طور پر عذاب قبر کا بیان ہے۔ اس طرح کے اشد العذاب یعنی سخت تر عذاب سے جہنم کا عذاب مراد ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اس سے پہلے جو عذاب ہے وہ عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے پارہ 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 101 میں ارشاد ہوتا ہے، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم۔ ترجمہ کنز الایمان، جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ منافقین کی رسوائی، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے فلاں، کھڑے ہو جا اور نکل جا، کیونکہ تو منافق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کا نام لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا اور ان کو خوب رسوا کیا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ عز و جل نے آج منافقین کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مسجد سے ذلیل ہو کر نکالا جانا پہلا عذاب تھا، اور دوسرا عذاب عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر کا حدیث سے ثبوت، عذاب قبر کے ثبوت میں بے شمار احادیث مبارکہ وارد ہیں، ان میں سے صرف ایک حدیث پاک پیش خدمت ہے۔ چنانچہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار بإذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عذاب القبر حق، یعنی قبر کا عذاب حق ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، عذاب قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر افسوس آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں ہے۔ منقول ہے، ما کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو شخص اللہ عز و جل کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا کار ساز و مددگار بن جاتا ہے۔ نماز کی برکتیں، مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت مت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تعالی کا دیدار ہوگا۔ بے نمازی کا ہولناک انجام، بے نمازی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، نیز قیامت کے روز اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ سر کچلنے کی سزا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، آج رات دو شخص یعنی جبرائیل و میکائیل علیہم السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے، ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے ان فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ عز و جل، یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کی، آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی، پہلا شخص جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یعنی جس کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا، اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ قبر میں آگ کے شعلے۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب وہ اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تیری قبر میں گر گئی ہے، چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا تاکہ تھیلی نکال لے۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، چنانچہ اس نے جوں تو قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا، پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی، یعنی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی۔ ہو لا کنواں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب نمازوں کو قضا کر کے پڑھنے کی سزا یہ ہے تو سرے سے نماز نہ پڑھنے والوں کا کس قدر خوفناک انجام ہوگا؟ یاد رکھیے، جو کوئی جان بوجھ کر نماز کو قضا کر کے پڑھے گا وہ ویل کا مستحق ہے۔ ویل جہنم میں ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ نیز جہنم میں ایک غی نامی وادی ہے، اس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک ہولناک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ ہولناک کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایزا دینے والوں کے لیے ہے۔ جہنم میں جانے کا حکم منقول ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ سیاہ خچر نما بچھو۔ منقول ہے، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لم لم ہے، اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جبل حزن ہے، اس میں کالے خچر کی مانند بچھو ہیں، اس کے 70 ڈنک ہیں اور ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے۔ وہ بچھو جب بے نمازی کو ڈنک مارتا ہے تو اس کا زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور اس زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جڑتا ہے اور اس کی شرم گاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بے نمازی کی صحبت سے بچو۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نماز ترک کرنے کے عذاب اور بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے کی ممانعت کرتے ہوئے فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 158 تا 159 پر فرماتے ہیں، جس نے قصدن ایک وقت کی نماز چھوڑی 1000 برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یعنی اس بے نمازی کو یک لخت یعنی بالکل چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کریں، اس کے پاس نہ بیٹھیں، تو ضرور وہ بے نمازی اس بائیکاٹ کا سزا وار یعنی لائق ہے۔ بے نمازی چونکہ ظالم ہے اس لیے اس کی صحبت سے بچنے کی تاکید مزید کرتے ہوئے سیدی اعلی حضرت نے قرآنی آیت پیش کی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے
وَإِنَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
ترجمہ کنز الایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ قضا عمری کا آسان طریقہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام کیجئے، ہرگز کوتاہی نہ فرمائیے۔ جن کے ذمہ قضا نمازیں ہیں سچی توبہ کر کے ادا کرنے کی ترکیب کریں۔ اس ضمن میں ملفوظات اعلی حضرت حصہ اول صفحہ 70-71 سے عرض و ارشاد ملاحظہ فرمائیے۔ بعض حاضرین نے عرض کیا کہ حضور، دنیاوی مکروہات نے ایسا گھیرا ہے کہ روز ارادہ کرتا ہوں آج قضا نمازیں ادا کرنا شروع کر دوں گا، مگر نہیں ہوتا، کیا یوں ادا کروں کہ پہلے تمام نمازیں فجر کی ادا کر لوں، پھر ظہر کی، پھر اور اوقات کی، تو کوئی حرج ہے؟ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد، قضا نمازیں جلد سے جلد ادا کرنا لازم ہے، نامعلوم کس وقت موت آ جائے۔ کیا مشکل ہے کہ ایک دن کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی فجر کی 2 رکعت فرض اور ظہر کی 4 فرض اور عصر کی 4 فرض اور مغرب کی 3 فرض اور عشاء کی 7 رکعت یعنی 4 فرض 3 وتر۔ ان نمازوں کو سوائے طلوع و غروب و زوال کے، کہ اس وقت سجدہ حرام ہے، ہر وقت ادا کر سکتا ہے، اور اختیار ہے کہ پہلے فجر کی سب نمازیں ادا کر لے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء کی، یا سب نمازیں ساتھ ساتھ ادا کرتا جائے اور ان کا ایسا حساب لگائے کہ تخمینہ یعنی اندازہ میں باقی نہ رہ جائیں، زیادہ ہو جائیں تو حرج نہیں، اور وہ سب بقدر طاقت رفتہ رفتہ جلد ادا کر لے، کاہلی نہ کرے جب تک فرض ذمہ پر باقی رہتا ہے، کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا۔ نیت ان نمازوں کی اس طرح ہو، مثلا 100 بار کی فجر قضا ہے تو ہر بار یوں کہے کہ سب سے پہلے جو فجر مجھ سے قضا ہوئی، ہر دفعہ یہی کہے، یعنی جب ایک ادا ہوئی تو باقیوں میں جو سب سے پہلی ہے۔ اسی طرح ظہر وغیرہ ہر نماز میں نیت کرے۔ جس پر بہت سی نمازیں قضا ہوں اس کے لیے صورت تخفیف یعنی کمی کی صورت اور جلد ادا ہونے کی یہ ہے کہ خالی رکعتوں یعنی ظہر، عصر و عشاء کی آخری 2 اور مغرب کے فرض کی 3 رکعت میں بجائے الحمد شریف کے 3 بار سبحان اللہ کہے۔ اگر 1 بار بھی کہہ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ نیز تسبیحات رکوع و سجود میں صرف 1 بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلا پڑھ لینا کافی ہے۔ تشہد کے بعد دونوں درود شریف کے بجائے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وتروں میں بجائے دعائے قنوت کے رب اغفر لی کہنا کافی ہے۔ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد اور غروب آفتاب سے 20 منٹ قبل نماز ادا کر سکتا ہے، اس سے پہلے یا اس سے بعد ناجائز ہے۔ ہر ایسا شخص جس کے ذمہ نمازیں باقی ہیں چھپ کر پڑھے کہ گناہ کا اعلان جائز نہیں، یعنی یہ ظاہر کرنا گناہ ہے کہ مجھ پر قضا نمازیں ہیں یا میں قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں وغیرہ۔ اسی سلسلے میں سیدی اعلی حضرت نے مزید ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے ذمے 30 یا 40 سال کی نمازیں ہیں واجب الادا، اس نے اپنے ان ضروری کاموں کے علاوہ جن کے بغیر گزر نہیں، کاروبار ترک کر کے پڑھنا شروع کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ کل نمازیں ادا کر کے ہی آرام لوں گا، اور فرض کیجئے اسی حالت میں ایک مہینہ یا ایک دن ہی کے بعد اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی سب نمازیں ادا کر دے گا۔ قال اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ عز و جل فرماتا ہے،
وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔
ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ عز و جل و رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ عز و جل کے ذمہ پر ہو گیا۔
بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے جوں انگلیاں، عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔
غافل درزی ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ میں جن دنوں پنجاب میں درزی کا کام کرتا تھا میرا کردار معاذ اللہ عز و جل انتہائی خراب تھا، نماز کی بالکل توفیق نہ تھی، لڑائی بھڑائی تقریباً روزمرہ کا معمول تھا، جھوٹ غیبت وعدہ خلافی غصہ گالم گلوچ چوری بد نگاہی فلمیں ڈرامے دیکھنا گانے باجے سننا راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑ خانی کرنا ماں باپ کو ستانا، الغرض وہ کون سی برائی تھی جو مجھ میں نہ تھی؟ میری بد اعمالیوں سے تنگ آ کر میرے گھر والوں نے مجھے باب المدینہ کراچی بھیج دیا۔ میں نے باب المدینہ کراچی کے ایک کارخانے میں ملازمت اختیار کر لی، وہاں لڑکیاں بھی کام کرتی تھیں، اس لیے میری عادتیں مزید بگڑ گئیں۔ میں اس قدر برا بندہ تھا کہ کبھی کبھی تو خود اپنے آپ سے گھن آتی تھی۔ ایک روز مجھے پتا چلا کہ میرے مامو ذات بھائی دعوت اسلامی کے ادارہ جامعۃ المدینہ گلستان جوہر کراچی میں درس نظامی کر رہے ہیں۔ میں ان سے ملنے پہنچا تو وہ انتہائی پرتپاک طریقے سے مجھ سے ملے۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے دعوت اسلامی کے سنت ورے اجتماع کی دعوت پیش کی، جو میں نے قبول کر لی۔ جب میں اجتماع میں حاضر ہوا تو وہاں مجھے کسی نے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل، بڈھا پجاری اور کفن چور کے انکشافات تحفے میں دیے۔ میں نے قیام گاہ پر آ کر جب وہ پڑھے تو پہلی بار احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں۔ میں نے اسی وقت گناہوں سے توبہ کی اور پنج وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی نیت کر لی، اور ہر جمعرات پابندی کے ساتھ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے لگا۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید بھی بن گیا۔ الحمدللہ عز و جل میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ مامون ذات بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے مدنی قافلے میں سفر کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا، اور تادم بیان جامعۃ المدینہ میں درس نظامی یعنی عالم کورس کے درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری مدنی تحریک دعوت اسلامی کو ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھے کہ اس کی برکت سے مجھ جیسا گندی نالی کا کیڑا عزت و آبرو کے ساتھ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔